خطیب اثر ہے منبر پہ آ رہے ہیں حسین.
الذي دنا فتدل فكان قاب قوسين او ادنا سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. درود پڑھے ملک محمد وآل محمد. آپ مومنین اگر لطفاً تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں تو مجھے آپ کی قربت کی وجہ سے پڑھنے میں آسانی ہوئی. ایک صلوات اور پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جہاد تبیین اہل بیت، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وہ جہاد جو انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے انجام دیا، اور اس دور میں بفرمان مقام معظم رہبری یہ جہاد تبیین نہ صرف یہ کہ ایک فریضہ ہے بلکہ فوری اور عینی فریضہ ہے. یعنی اس کو میں اور آپ انجام دیں، اور اس کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ صحیح معلومات ہمارے پاس موجود ہوں، اور یہ صحیح معلومات یقیناً ہمیں ان سے حاصل ہو سکتی ہیں کہ جن کے دامن سے وابستہ رہنے کا ہم ادعا کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. پس ان صحیح معلومات کو حاصل کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو ان ذرائع کو اختیار کرنا ہوگا کہ جن ذریعوں کے ذریعے، جن وسیلوں کے تحت مجھے اور آپ کو صحیح معلومات حاصل ہو سکیں. تو ایک ذریعہ اس میں سے مطالعہ کا شوق ہے، جس کے بارے میں علماء نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ جب سے ہمارے ہاتھ میں یہ گیجٹ آئے ہیں تو ہم نے مطالعے کی طرف سے رغبت کم کر دی ہے. جوانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ مطالعے کی طرف توجہ دیں. اس کے ساتھ ساتھ ایسی مجالس میں شرکت، ایسی محافل میں شرکت، ایسے دروس کا منعقد کرنا کہ جس سے انسان کے علمی ارتقاء کا سفر شروع ہو، اور اگر شروع ہو چکا ہے تو اس میں ترقی ہو. کیونکہ ہر مجلس جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر مل کر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، مولانا تشریف لائیے، ایک اور صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر، وہ بھی انشاءاللہ. ہر مجلس عزا، ہر محفل میلاد، وہ چاہے عزا ہو یا جشن ہو، اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مربوط ہے اور اس میں انسان قربتاً اللہ شرکت کر رہا ہے اور بیان بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے، تو یقیناً باعث ثواب ہے، اور اس مجلس میں، اس محفل میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونا ہے. کیونکہ یہ مجلس ولو وہ باتیں کہ جو ہم نے چند مرتبہ پہلے سن رکھی ہیں، مثلا غدیر کا مسئلہ آپ کو ہر مجلس میں سنتا ہو بیان کرتا ہوا خطیب نظر آئے گا، کربلا کے سانحے کو ہر خطیب بار بار بیان کرے گا. اچھا، جو سامعین بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھیں میں اس میں تازگی اور زندگی کی ایک علامت بتاتا ہوں. سامعین جو بیٹھے ہوئے ہوتے ان کے بھی علم میں ہوتا ہے کہ اب خطیب کو کیا بیان کرنا ہے. مثلا واقعہ کربلا کے حوالے سے جب خطیب یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام دریا پر گئے, تو کسی سامع کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پانی لے کر واپس آ گئے؟ یعنی آپ سب کو پتا ہے نا کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام دریا پر گئے ہیں اور وہیں شہید ہو گئے, لیکن ہر دفعہ آپ سنتے ہیں اور ہر دفعہ شور گریہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. تو یہ ہے زندگی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کی, یہ ہے حیات کہ جو اس ذکر کو ان کے صدقے میں عطا ہوئی ہے. مثلا جس طرح آپ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بار بار کرتے ہیں, انشاءاللہ ہر روز کرتے ہوں گے, بعض افراد ہیں جو سورہ یاسین روزانہ پڑھتے ہیں, بعض افراد ہیں جن کے مثلا چند سورہ مختص ہیں کہ ان کو روزانہ پڑھنا ہے, اور بعض علماء نے تاکید بھی کی ہے کہ مثلا سورہ یاسین پڑھ کر جناب صدیقہ طاہرہ کو ہدیہ کریں اگر عاقبت بخیر چاہتے ہیں, سورہ واقعہ پڑھ کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کریں, دعا عہد پڑھ کر بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کریں. مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر, کیونکہ عاقبت بخیر ہونا ایک اہم مسئلہ ہے. کہا کہ اگر یہ آپ ہدیہ کریں, آغا بہجت سے منسوب ہے, اگر آپ نے یہ تین اعمال کو ہدیہ کیا تو اس سے آپ کی عاقبت بخیر ہوگی. اب روزانہ سورہ یاسین پڑھنے والا شخص جب سورہ یاسین کی طرف نگاہ کرتا ہے, اس کی زبان پر سورہ یاسین جاری ہوتی ہے, اس کی نگاہیں قرآن مجید پر ہوتی ہیں, ثواب کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی ترقی کا بھی ضامن بنتا ہے یہ سورہ. یعنی ہر دفعہ آپ کو ایک نئی پرواز دیتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام جب ہم فرش اعضا پر آ کر بیٹھتے ہیں ناغا, جہاد تبین کے حوالے سے اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے جوانوں کے لیے خصوصاً کہ آپ اپنے وقت کو بلا وجہ باہر کھڑے ہو کر ضائع نہ کریں. آپ نے اپنا وقت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام سے جب مختص کر دیا, آپ گھر سے جب وضو کر کے یہ نیت کر کے نکلے ہیں کہ میں مجلس عزائے حسین ابن علی میں جا رہا ہوں, تو کوشش کریں کہ فرش عزائے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام پر آ کر بیٹھیں. وہ افراد جو اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں کلام ان کے لیے نہیں ہے, وہ افراد جو بلا وجہ فرش عزا پر آنے سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں یا کوئی ایسی توفیق سلب ہو گئی ہے کہ ان کو فرش عزا پر آنے نہیں دیا جا رہا, اس رکاوٹ کو دور کریں, نام سیدہ سلام اللہ علیہا لے کر فرش عزا پر آئیں تاکہ میرے اور آپ کے علم و معنویت میں اضافہ ہو. یہ مجلس عزائے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام, یہاں بہت سارے تبرکات آپ کو نصیب ہوتے ہیں. ایک تو وہ مادی تبرک ہے جو مجالس کے بعد عموماً تقسیم ہوتا ہے, لیکن اس مادی تبرک سے زیادہ یہ معنوی تبرک جو ہمیں فرش عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر ملتا ہے, یہ قابل اہمیت ہے. بس آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کس طرح سے جہاد تبین کو ادا کیا اور مجھے اور آپ کو کس انداز سے اس جہاد تبین کے فریضے کو انجام دینا ہے. دیکھیں آج بہت ساری چیزوں کو چھپایا جاتا ہے اور بہت ساری چیزوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے ایک حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی, آج عالم یہ ہے, آپ جا کر نگاہ کیجئے شرق و غرب میں, یہ ممبر کس کی ملکیت ہے؟ سید الشہداء علیہ السلام کی, حضرت محمد و آل محمد علیہ السلام کی. یہ فرش کس کی ملکیت ہے؟ سید الشہداء علیہ السلام کی. جہاد تبین کیا ہے؟ کہ اس فرش پر بیٹھنے والا بھی اس جانب متوجہ ہو کہ یہاں سے معارف اہل بیت کو سنا جائے, اور یہاں پر آنے والا خطیب بھی اس جانب متوجہ ہو کہ یہاں سے معارف اہل بیت اطہار کو بیان کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ فرش حسین ابن علی کا ہو, ممبر حسین ابن علی کا ہو, فضا حسین ابن علی کی ہو, مکان حسین ابن علی کا ہو, مقام حسین ابن علی کا ہو, بیان کسی اور کا ہو. اس فرش پر اگر بیان ہوگا تو بیان بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہوگا, باقی دیگر افراد اس کے ذیل میں جو بیان کیے جائیں گے تو ان کی مدح سرائی کی جائے گی جو ان کے در سے وابستہ ہو گئے, اور ان سے تبری اختیار کی جائے گی جو ان کے در سے دور گئے. یہی پیغام اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, مجھے اور آپ کو دیا, اور اس پیغام کو جو بار بار اتنی شد و مد سے بیان کیا, اس کے پیچھے تاکید موجود ہے. یہ عبارت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا, تو اس کے بعد سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ قوانین دیے, دعا کے انداز میں کچھ قوانین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیے. دیکھیں معصومین علیہ السلام کے عمل کی جانب میں اور آپ متوجہ رہیں کہ معصوم کا عمل صرف ایک جہت کے اندر لوگوں کو متوجہ نہیں کرتا. معصومین علیہ السلام کے بعض اعمال ہمیں جہت ہوتے ہیں, یعنی آپ کو اس میں کئی ایک جہاد مل جائیں گی ہدایت کی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً دعا کر رہے ہیں, جس طرح امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جہاد تبین کے فریضے کو جو ادا کیا ہے, اگر آپ جا کر صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر دعا میں امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام چند ایک فقرات کے بعد صلوات پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یا انت صلی علی محمد و آل محمد, کہ اے پروردگار درود نازل فرما, رحمت نازل فرما محمد و آل محمد علیہ السلام پر. ظاہراً امام سجاد دعا کر رہے ہیں, ظاہراً مصلی پر بیٹھ کر امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں. اس دعا میں بار بار امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس جانب لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اے پروردگار حمد ہے تیری کہ تُو نے ہمیں ان سے منصوب کیا جو خیر الخلق ہیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قرار دیا. اچھا جو صحیفہ سجادیہ میں جو دعائیں ہیں نا, یہ تمام دعائیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں ہیں, یہ چند ایک دعائیں ہیں. اس کے علاوہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض حرز بعض دعائیں دیگر کتابوں میں موجود ہیں. اب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ظاہراً دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ دعا کر رہے ہیں, لیکن وہ فقط دعا نہیں ہے, امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام قوانین دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام قانون دے رہے ہیں, یعنی اس دور میں کہ جب منابر سے اہل بیت اطہار علیہ السلام بالاخص امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر سب و شتم کیا جا رہا تھا, اسی دور میں امام سجاد بار بار لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو قرآن میں جن پر درود پڑھنے کا حکم ہے ان کے خلاف منابر سے سب و شتم کیا جا رہا ہے. یہ ایک حکمت ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی. وہ خالص دعائیں جو آج ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ کی صورت میں موجود ہیں نا, پورے پورے دین کے معارف اس کے اندر, توحید کا درس اس میں موجود ہے, اللہ کی عدالت کا درس اس میں موجود ہے, پاکیزگی کا درس اس میں موجود ہے, جہنم سے خلاصی کا درس اس میں موجود ہے, ہے دعا لیکن دراصل قوانین ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غدیر کے میدان میں ایک دعا کی, لیکن در حقیقت ایک قانون دیا. وہ دعا کیا تھی؟ کہا من کنت مولا فہذا علی المولا, اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا. اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی سے محبت کرے, اے اللہ تو اس کو دشمن رکھ جو علی سے عداوت رکھے, اے اللہ تو اس کی مدد کر جو علی کی نصرت کرے, اور اے اللہ تو اس کو رسوا کر جو علی کو چھوڑ دے. یہ ظاہراً ایک دعا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو دعا کر رہے ہیں نا, اگر آپ دعا کے عنوان سے بھی لیجئے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی دعا رد ہوگی؟ آپ مجھے بتائیے, اللہ اپنے عام بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا. دعا کے بارے میں ہمارے پاس احادیث موجود ہے کہ بندہ مومن روز قیامت کچھ ایسے حسنات کو دیکھے گا کہ جس کو اس نے یہاں پر انجام نہیں دیا ہوگا. وہ سوال کرے گا پروردگار یہ کون سی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں آ گئیں, یہ تو میں نے انجام نہیں دی دکھائی. یہ وہ دعا ہے جو ظاہری اعتبار سے دنیا میں تمہیں لگ رہا تھا کہ قبول نہیں ہوئی, یعنی حقیقتاً کیا کہ ساری دعائیں جو میں اور آپ کرتے ہیں یہ ساری دعائیں عند اللہ مقبول ہیں. کچھ کا اثر اس جہان میں نظر آ جاتا ہے, کچھ کا اثر اس جہان میں نہیں اس جہان میں نظر آئے گا. تو روایت میں ہے کہ بندہ مومن روز قیامت یہ تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا ظاہر نہ ہوئی ہوتی, سب کا ثواب مجھے آخرت میں مل جاتا. ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد وا, اس سے بلند صلوات پڑھے محمد وا آل محمد پر. اب سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دعا کی؟ اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واخذل من خذلا. آگے یہ قانون دے رہے ہیں رسول اللہ کو, یہ رسول اللہ قانون دے رہے ہیں مجھے اور آپ کو، بلکہ تمام امت کو، بلکہ تمام انسانیت کو، کہ دیکھو یہ قانون ہے خدا کا کہ جو علی ابن ابی طالب سے محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا، جو علی سے دشمنی رکھے گا خدا اس سے دشمنی رکھے گا، جو علی ابن ابی طالب کی مدد کرے گا خدا اس کی مدد کرے گا، اور جو علی کو چھوڑے گا خدا اس کو ذلیل کرے گا۔ تاریخ میں بھی آپ کو یہی دکھائی دے گا، موجودہ حالات میں بھی آپ کو یہی دکھائی دے گا کہ علی والے چاہے قلیل ہوں فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، لیکن غلبہ پانے والے یہی علی ابن ابی طالب کے ماننے والے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا، آپ کے سامنے کے حالات ہیں، آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر آج جہاد تبیین کی اس انداز سے ضرورت ہے یا نہیں ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ جب تک یہی ولایت کا نظام آپ کے پاس کتابوں میں محفوظ تھا، آپ اس کو مدارس میں جا کر پڑھتے تھے، آپ اس پر درس دیا کرتے تھے، آپ اس کی حدود و قیود کو بیان کرتے تھے، مگر جب تک یہ ولایت کا نظام معاشرے میں نافذ نہیں ہو گیا تو وہ قدرت کا دور جو میں اور آپ آج تشیع کی دیکھ رہے ہیں، درست ہے پریشانیاں ہیں، مگر آپ نے تاریخ میں سن لو کہا ہے نا تشیع کے لیے کتنی پریشانیاں آئیں، کتنی مصیبتیں آئیں، کتنے عالم آئے۔ آج مجھے اور آپ کو سمجھنا آنا چاہیے نا، کل میں نے آپ کو ایک اشارہ دیا تھا کہ بابا آج جب تم سے 0.1% حق برداشت نہیں ہو رہا اپنی دانش میں، یہ میں اپنا معیار نہیں بتا رہا ہوں، آج اگر تمہیں ایک اولاد علی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں ہے تو تم ذکر و علی عبادہ کی منزل پر کب پہنچو گے، النظر الی وجہ علی عبادہ کی منزل پر کب پہنچو گے۔ یعنی آج اگر کوئی پرچم ولایت کو نافذ کرے، میں کہوں نہیں جناب یہ ولایت کا پرچم میں ان کے ہاتھ کے ذریعے قبول نہیں کروں گا، پھر یعنی اتنی مخالفت۔ آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے نا کہ آپ اس سرزمین پر بسنے والے نظام کی، اس سرزمین پر نافذ ہونے والے نظام کی تائید کیوں کرتے ہیں، یہ عموماً ہم جیسے افراد سے سوال کیا جاتا ہے، ہم ان کو جواب دیتے ہیں بھائی یہی ایران تھا، شاہ کا دور تھا، یہی ایران تھا، شاہ کا دور تھا، ہم نے کبھی اس کے فضائل بیان نہیں کیے، حرم تو پہلے بھی موجود تھا، حرم تو ابھی نہیں، حرم تو پہلے سے موجود ہے، لیکن نظام علوی نہیں تھا تو ہم صرف اس حرم کی تقدیس کے قائل تھے، شہر قم کی فضیلت کے قائل تھے، مگر جب پرچم ولایت کے نام سے بلند ہوا کہ جس کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب سید و سردار آقا اور مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام مل کے صلوات پڑھیں محمد تشریف لائیں گے تو ہم اپنی تمام تر دولت، تمام تر طاقت، تمام تر سرمایہ آقا کی خدمت میں پیش کریں گے، کم سے کم اس بات کو مطرح کرنے کے لیے جہاد تبیین کے فریضے کو ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر کیا میں اور آپ اب تک اس منزل پر پہنچے ہیں کہ اپنے لیے ارادہ کریں، نیت کریں، گھر بناتے ہوئے، گھر کی بنیاد رکھتے ہوئے کہ یا امام زمان گھر میں بنا رہا ہوں، محنت میں نے کی ہے، پیسہ میں نے کمایا ہے، گھر میں تعمیر کر رہا ہوں، یہ 3 منزلہ 2 منزلہ 1 منزلہ گھر میں نے بنایا ہے، لیکن جب آپ آئیں گے تو اپنے تمام سرمایہ کے ساتھ اس کی چابی آپ کے ہاتھ میں دوں گا۔ ایک گھر کے لیے بھی ہم نے یہ نیت کی ہے، ایک گھر کے لیے بھی ہم نے یہ نیت کی ہے، اگر نہیں کی تو انشاءاللہ سوچئے اس بارے میں کہ میں اپنے پورے وجود کے ساتھ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ پھر گھر بناتے ہوئے مجھے یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ایک ایک اینٹ اتنی پاکیزہ ہو کہ امام کو ہدیہ میں پیش کی جا سکے۔ اگر سمجھ رہے ہیں آپ یہ مرحلہ کتنا بڑا ہے، ایک آئین کے اندر لکھ دیا گیا کہ جب وہ آئیں گے تو سب ان کو دے دیا جائے گا، ہم تو آریتن، ہم تو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن در حقیقت یہ نظام ہے انہی کا۔ کہاں یہ مطرح کرنے والے، کہاں یہ بات بیان کرنے والے؟ اگر ہم اپنے 120 گز کے گھر کو، 200 گز کے گھر کو، 400 گز کے گھر کو اپنی ملکیت سمجھے ہوئے بیٹھے، اور اس سے آگے بڑھیے 20% جب نکالنے کا حکم دیا جاتا ہے نا 100 میں سے 20 روپے، تو اس میں بھی اتنے زیادہ ہمارے ذہن میں سوالات آتے ہیں کہ اچھا اس 20 کو کیسے بچایا جائے، ہمارے پاس تو فون آتے ہیں نا کہ مولانا یہ بتائیے کہ اس سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ شریعت نے بھی اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رکھا. اور شاید یہ تمرین ہے, تربیت ہے کہ دیکھو آج تم 100 میں سے 20 دیتے ہوئے جب تمہیں کسک محسوس ہو رہی ہے تو اگر انہوں نے آ کر پورے 100 کا مطالبہ کر لیا تو کیا کرو گے؟ کر سکتے ہیں وہ یا نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں, ان کا حق ہے ہماری گردن پر. اگر وہ آئے آ کر کہیں جناب آج سے 20 کا ختم معاملہ, ساری بچت یہیں لے کر آؤ, تو کیا ہوگا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سمجھایا ہے کہ کربلا میں جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انصار تھے نا, وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تھے, مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آغا جان, برادران عزیز, شیعیان اہل بیت, مومنین اکرام, آغا جان ہم اور آپ کوئی جدا جدا تھوڑی ہیں. ہمارے سر پر امامہ ہے, آپ کے سر پر امامہ نہیں. یہ تفریق مجھے اور آپ کو جدا نہ کر دے. دشمن نے تمام تر تفرقات کو ہمارے درمیان پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں. مطلب فرق کیا کیا؟ فرق کیا کہ یہ ماتمی ہے وہ نمازی ہے. اگر جان یہ فرق ہے, میں ایسے نمازی کو معتبر نہیں مانتا جو حسین ابن علی کی یاد میں آنسو نہ بہائے. بالکل واضح ہے نا یہ ہماری فقہ کے اعتبار سے. یعنی اگر ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام دل میں نہیں ہے تو لاکھ عبادتیں کرتا رہے. اگر اہل بیت کی محبت اور محبت نہیں ہے تو لاکھ عبادتیں کرتا رہے. عبارات تو نہ شتا و حسنوں کا واحد, عزاداری منانے کا انداز مختلف ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کی طرح تمام شب, توجہ رکھیے گا, تمام شب عزاخانے میں حاضر ہو. ممکن ہے وہ گھر میں کسی خلوت میں امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے ہر ایک لمحہ آنسو بہا رہا ہو. بالکل اسی طرح جس طرح شب قدر میں ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک شخص مسجد میں آ کر عبادت کرے, لازم ہے یہ. ممکن ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اعمال کر رہا ہو. اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تو آقا ہمیں ایسا نسخہ دیا ہے کہ ہم قرآن و اہل بیت سے دور جا ہی نہیں سکتے. آپ دیکھ لیجئے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے تعلیمات ہمارے پاس آئی ہیں. سرکار نے اسی خطبے میں فرمایا تھا انی تارکن فکم مستقلین, میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. اگر تم نے ما ان تمسک تم بہما, اگر تم نے ان دونوں سے تمسک اختیار کیا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے, میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر تک پہنچیں گی. یعنی اگر قرآن و اہل بیت کا دامن تھام لیا نا تو صرف قرآن و اہل بیت کے دامن تھامنے کا نتیجہ یہ بنے گا کہ یہ قرآن و اہل بیت مجھے اور آپ کو بھی حوض کوثر تک لے کر جائیں گے. بعض دفعہ لوگ تجزیہ و تحلیل اس کا کرتے ہیں کہ ایک قوم ہے کہ جناب جس نے قرآن کو تھام لیا, ایک ہے جس نے اہل بیت کو تھام لیا. میں کہتا ہوں شاید یہ بہت اچھا جواب نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں لن یفترقا, ان دونوں کے اندر فرق نہیں ہوگا, ان دونوں کے درمیان فرق نہیں آئے گا. یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی قرآن کا دامن تھامے اہل بیت کا نہ تھامے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی اہل بیت کا دامن تھامے قرآن کا نہ تھامے. لن یفترقا, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں آغا, ان دونوں میں کوئی بیچ میں فاصلہ نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص یہ کہے میں نے قرآن کو تھام لیا اور دوسرا کہے میں نے اہل بیت کے دامن کو تھام لیا. نہیں, اگر تھامنا ہے تو دونوں کا دامن تھامو, اگر چھوڑنا ہے تو دونوں کا دامن چھوڑنا پڑے گا, کسی ایک کو نہیں تھاما جا سکتا, کیونکہ ان میں آپس میں جدائی ہے ہی نہیں. جب جدائی نہیں ہے تو دونوں کو ساتھ مجھے اور آپ کو اختیار کرنا ہوگا. اب اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو کیسے رہنمائی کی اس طرف؟ اعمال شب قدر آپ نے انجام دیے ہیں نا, کیا کرتے ہیں آپ؟ اعمال قرآنی کو انجام دیتے ہیں. خوب, اعمال قرآنی کو انجام دیتے ہوئے کیا عمل انجام دیتے ہیں؟ ایک دفعہ قرآن کھولا, سامنے ایک دعا پڑھی, پھر قرآن کو سر پر رکھا, پھر دعا پڑھی, پھر آپ نے واسطہ کس کا دیا؟ بکا یا اللہ بے محمدن بے علین بے فاطمتہ بالحسن بالحسین, یہ واسطے میں اور آپ کیوں دے رہے ہیں؟ دراصل ایک طرف تو یہ عمل انجام دے رہے ہیں, دوسری طرف ہم بتا رہے ہیں کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو بھی تھاما ہوا ہے اور اہل بیت کو بھی تھاما ہوا ہے. اس کا اظہار ضروری ہے. بعض جگہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے چاہا ہے کہ میں اور آپ ان کے مکتب کی حقیقتوں کو کچھ اس انداز سے بیان کریں. عیسیٰ علیہ السلام کی مجالس, اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو اشتہارات میں آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں نا, قرآن خانی و مجلس چہلوم, قرآن خانی و مجلس سوم, یہ ساری چیزیں احیاء کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح مجلس عزا میں حاضر ہوتے ہیں ویسے ہی قرآن خانی میں بھی حاضر ہوں. کیونکہ قرآن خانی اور مجلس کوئی جدا جدا چیزوں کا نام نہیں ہے, قرآن انہی کی طرف آپ کی رہنمائی کر رہا ہے کہ جن کی مجلس آپ سننے آئے ہیں. یہ تمام چیزیں علماء نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یا نہیں کی, بار بار آپ نے اس کو سماعت کیا یا نہیں کیا. بس ولایت اور دین آپس میں ایسے منسلک ہیں کہ اگر دین سے ولایت کو نکالنا چاہا نا تو دین میں سے بھی کچھ باقی نہیں رہے گا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس ولایت نہیں ہے نا ان کے دین کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. لہذا ولایت کو دین کی ایسا اہم عنصر قرار دیا کہ سرکار کہتے ہوئے نظر آئے, اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واغزل من خزلا. اے اللہ تو اس کو دوست رکھ, یعنی الفاظ دیگر اگر میں کہوں خدا صرف اس کو دوست رکھتا ہے جو علی کو دوست رکھتا ہے, اور جو علی کو دوست رکھتا ہے وہ تمام صفات حسنہ کو دوست رکھتا ہے. اسی لیے تو امیر المومنین کی محبت کا اتنا زیادہ پرچار کیا گیا تاریخ میں, آپ کو نظر آئے گا ابتدا سے لے کر آج تک جو بھی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دوست رکھتا ہوگا نا اس کو عزتیں ہی عزتیں ملتی ہیں. لیکن یہ کہتا چلو دوستی فقط زبانی نہ ہو, زبانی دوستی زبانی جمع خرچ سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں کچھ آثار مترتب ہو جائیں گے, یعنی آپ اہل ایمان کے حلقوں میں شاید کچھ معروفیت حاصل کر لیں, لیکن علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں وہ دوستی محقق ہونی چاہیے. آثار جب مرتب ہوں گے جب علی و اولاد علی کی نگاہ میں کسی کی دوستی معتبر ہو. پھر جب وہ دوستی معتبر ہوتی ہے نا تو چاہے فارس کا رہنے والا ہو منا اہل البیت کہہ کر خطاب کرتے ہیں, چاہے زبان اس کی عربی نہ ہو, چاہے وہ ذات کے اعتبار سے ہاشمی نہ ہو, پھر جب ان کی دوستی محقق ہو جائے نا تو کیا ہوتا ہے, آئے لوگ تڑپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اور آ کر رسول اللہ سے کہا, یا رسول اللہ آپ کے پاس اتنے خوش لہن افراد موجود ہیں, آپ ان میں سے کسی کو گلدستہ اذان پر کھڑا کریں اور وہ جا کر اذان کہہ دے. یہ حبش کے رہنے والے سے افام حضرت بلال رضوان اللہ تعالی علیہ جلیل القدر صحابی رسول محبت رسول سے سرشار عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل رسول سے اس طریقے سے سرشار کے اس راہ میں بلال کی قربانیاں بھی کم نہیں ہیں. وہ بلال جب گلدستہ اذان پر جاتے کہتے ہیں اسد اللہ الہ الا اللہ, شین ادا نہیں کر پاتے, اسد ان محمد رسول اللہ. آج بھی افریقی حضرات شین کو ادا نہیں کر پاتے, اسد ان محمد رسول اللہ. تڑپ کر آئے عرب زبان کے حوالے سے بہت حساس تھے, یا رسول اللہ یہ شین نہیں کہہ پاتے سین کہتے ہیں. سرکار نے بلال کے چہرے کی طرف دیکھا, بیان کیا جاتا ہے حضرت بلال کے چہرے پر خجالت کے آثار تھے, معذور تھے نا, ادا ہی نہیں کر پاتے تھے شین, سر جھکائے کھڑے تھے. سرکار کے چہرے پر تبسم آئے کا سین البلال عند اللہ شین, بلال کا سین اللہ کے نزدیک شین ہے. آغا یہ سین شین میں کیوں تبدیل ہوا؟ یہ سین شین میں اس لیے تبدیل ہوا کیونکہ ان کا عمل ان کے عمل کے قریب ہے, انہوں نے اس فریضے کو ادا کیا ہے. یہ محبت کا فریضہ آسان نہیں ہے, بس اس محبت کے کچھ آثار ہیں. اللہم وال من والا, جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ. وانصر من نصرہ, اللہم وال من والا وعاد من عادا, جو اس کو دشمن رکھے تو اس کو دشمن رکھ. وانصر من نصرا, جو ان کی نصرت کرے تو اس کی نصرت کر. واغزل من خذلا, جو اس کو چھوڑ دے تو اس کو رسوا کر. یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قانون دیا ہے. تاریخ میں جا کر دیکھیے جس جس نے علی ابن ابی طالب کو چھوڑا ہے تخت پر بیٹھ کر بھی ایسا رسوا ہوا کہ اپنی اولاد بھی اس تخت پر نہیں آنا چاہتی ہے. یہ آپ کو تاریخ میں نظر آئے گا. تاریخ میں ایک بڑی عبرت, دیکھیں تاریخ سے ہمیں عبرت لینی ہے نا, بعض عبرت آمیز واقعات تاریخ کے ایسے ہیں کہ انسان کی روح لرز جاتی ہے. یہ جو کہا نا کہ محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے بغیر عبادات مقبول نہیں ہیں عند اللہ, میں ایک ایسے عابد کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، ایسے عبادت گزار کا تذکرہ کرتا ہوں جو ظاہراً عبادت گزار تھا، رکوع و سجود کر رہا تھا، سجدوں پہ سجدے انجام دے رہا تھا، طواف طواف کر رہا تھا، لیکن راہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں آئے تو انجام کیا ہوا؟ تاریخ میں ایک شخص کا ذکر ملتا ہے، مشہور و معروف شخصیت، مشہور و معروف شخصیت، ایسی شخصیت نہیں کہ جس کو ہم سمجھیں کہ کوئی گمنام شخصیت ہو، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب سب نے، غدیر کا پیغام کتنا واضح تھا، جب سب نے امیر المومنین کو چوتھے خلیفہ کے عنوان سے انتخاب کیا، بعض افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کو اس وقت بھی قبول نہیں کیا جب تمام امت بالآخر مختلف تجربوں کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر آئی، اور آگے جو چوتھے مرحلے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر آئے ہیں نا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ آ کر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی احسان کیا ہے، یہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے کہ امیر المومنین نے اس مرتبہ قبول کر لیا، یہ آسان مرحلہ نہیں تھا، اس کی تفصیلات پھر کبھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پس اس جہاد تبین کے مرحلے میں میں اور آپ کم سے کم اس جانب تو متوجہ ہو سکتے ہیں نا کہ دیکھیں ہم سب کے لیے قرآن نے قانون دیا ہے، توجہ رکھیے گا، قرآن نے قانون کیا دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ موجود ہے، اسوہ حسنہ موجود ہے۔ اچھا، ہمارے عقیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذو الاشیرہ سے لے کر غدیر تک مسلسل علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وصایت کو بیان کیا ہے، مسلسل بیان کیا ہے، آج بھی وقت نہیں رہا، میں آپ کے سامنے روزانہ یہ کتاب لے کر آ رہا ہوں کہ خطبہ منیٰ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بیان کروں کہ جس میں امام حسین نے قسم دی ہے لوگوں کو، انشاءاللہ کل اگر فرصت ہوئی بیان کروں گا، آج اتنا سن لیجئے، ہمارے عقیدے کے مطابق ہم اس پہ بہت کلیئر ہیں، بہت واضح ہمارا موقف ہے، ہم بار بار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وصایت کو اس لیے برملا کرتے ہیں کہ جب روز قیامت پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہونا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکیں کہ اے اللہ، جہاں سب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے دور تھے، زمان و مکان نے ہمیں دور کر دیا، مگر ہم علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے معترف تھے، ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی، یہ ہمارا عقیدہ، اور دنیا کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد از رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل اور اکمل جانتے ہیں۔ مل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، لیکن عامت المسلمین نے، دیگر برادران اسلامی نے کہ جو امت مسلمہ کے دیگر فرق سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے سامنے ان کے عقیدے کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ فرض کر لیجئے اور اس کو سماعت کر لیجئے تو مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا کہ ولایت غدیر کی رات چھوڑنے کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ کہا کہ ہمارے عقیدے کے مطابق رسول اللہ نے گویا کسی کو سرپرست معین نہیں کیا، یہ من کنت مولا فہذا علی المولا، اس کا ترجمہ بھی کیا کہتے ہیں، جس کے علی دو، جس کا میں دوست اس کے علی دوست، یا اس کے علاوہ دیگر تراجم، ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں، جس کا میں مولا، یعنی اولا بالتصرف، اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب بھی مولا، ایسا ہی ہے نا معاملہ۔ عامت المسلمین نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا انتخاب نہیں کیا، ہم خود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا کاربند ہو اس کو منتخب کریں گے، لہذا اجماع کہنا بھی اس مقام پر تاریخی اعتبار سے مناسب نہیں ہوا، کیونکہ اجماع تو نہیں تھا، بنی ہاشم کے سرکردہ افراد اس نصب خلافت کے معاملے میں حامی نہیں تھے، لیکن چند افراد نے سقیفہ بنی ساعدہ میں جا کر خلیفہ اول کو انتخاب کر لیا۔ اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نظریے کے مطابق کیا کیا کہ کسی کو منتخب نہیں کیا، دیکھیے جہاد تبین کا مرحلہ ہے، اس کو اسی ادب و احترام کے ساتھ دوسرے تک پہنچانے کی ضرورت ہے. معاملہ کہاں بگڑتا ہے کہ جب تہذیب کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگتا ہے, اور وہی جب تہذیب کا دامن ہاتھ سے چھوٹے تو اس کو ہمارے علماء نے سختی سے منع کیا ہے. خوب امت نے, امت کے بعض افراد نے ان کو منتخب کر لیا. اب ذمہ داری کیا تھی دوسرے مرحلے میں؟ آیا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تو رسول اللہ نے نصب کیا تھا نا, ہمارا عقیدہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول نے کسی کو نہیں کیا اس لیے ہم نے ان کو کر لیا. تو اب جب یہ جائیں تو ذمہ داری کیا ہے, امت پر مسئلہ چھوڑ کر جائیں رسول اللہ کی سنت کے مطابق, یا خود منتخب کر کے جائیں؟ تو تاریخ دیکھتی ہے کہ نہیں, حقائق بتاتے ہیں کہ نہیں, جب 2.5 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ اول گئے تو خلیفہ ثانی کو خود منتخب کر کے گئے. اگر یہ بات جب 2.5 سال کے بعد خلیفہ اول کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی کو منتخب کرنا ضروری ہے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی تھی نعوذ باللہ؟ اس کو اسی ادب و احترام کے ساتھ برادران تک پہنچانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کہ بڑے احترام کے ساتھ دیکھیں, ہم نہ کسی کی توہین کے قائل ہیں نہ کسی کی تضحیک کے قائل ہیں, لیکن تاریخی حقائق بیان کرنا, اور نور و نلا نور گو کہ ہمارا یہ بھی عقیدہ نہیں کہ مشاجرات صحابہ کو بیان نہ کیا جائے, ان کے آپس کے خصومت کو اور جھگڑوں کو بیان نہ کیا جائے. اس میں تو کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے, اس میں تو میں آپ کو عمل کا اختلاف بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ گئے, آپ نے کہا کسی کو منتقم نہیں کیا, ہم نے ان کو کر لیا. خوب آپ ان کو بھی امت پر مسئلہ چھوڑ کر جانا چاہیے تھا, مگر انہوں نے اپنے جانشین کو خود معین کیا, اور پھر جب ان کے جانشین گئے تو انہوں نے ایک اور تیسرا کام کیا, انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنا دی, 6 رکنی کمیٹی بنا دی کہ ان میں سے بالآخر فلاں فلاں کا ووٹ اگر فلاں کی طرف ہوگا تو وہ منتخب ہوگا. جب یہ شورا بنی نا تو امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لوگ آئے, امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایک صاحب نے آ کر کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں تیسرے مرحلے پر, کچھ شرائط ہیں. وہ شرائط کیا ہیں؟ اچھا یہ بڑے تفصیل سے, آگا موجود ہیں یہاں آپ ان سے بھی سوال کر سکتے ہیں, بڑی تفصیل سے مقام معظم رہبری نے 250 سال ان کی مشہور کتاب 250 سالہ انسان کے مقدمے میں ہی اس کو بیان کیا ہے. امیر المومنین کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ معین کرنے کے لیے تیار ہیں. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں آپ کو دوں گا ووٹ اگر آپ ان 3 شرائط پر عمل کریں. شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے قرآن پر عمل, دوسری شرط ہے سیرت رسول پر عمل, تیسری شرط ہے سیرت شیخین پر عمل. امیر المومنین نے کہا 2 شرائط مجھے منظور ہیں, قرآن پر عمل کروں گا, رسول کی سیرت پر عمل کروں گا, لیکن شیخین کی سیرت تو میرے لیے حجت نہیں ہے, میں خود حجت خدا ہوں, رسول کی سیرت پر عمل کر کے دکھاؤں گا, قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے, یعنی قرآن کی آیات کو تمہیں اس طرح سے مطلع کروں گا کہ جو میرا عمل ہوگا وہ قرآن کے مطابق ہوگا. تو اس لحظے پر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے کیونکہ تیسری شرط نہیں مانی اس لیے مولا کو تیسرے مرحلے پر اس شورا نے منتخب نہیں کیا. اب جب اپنی پسند بھی آزما لی, اپنے طریقے سے نصب کرنا بھی آزما لیا, اور اس کے بعد شورا کا ذائقہ بھی چکھ لیا, پھر جب کوئی آسرا نہیں بچا تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے در پر آئے لوگ, اور اکثریت آئی. یہاں پر یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, کچھ افراد نے جب امیر المومنین کے حق پر بیعت نہیں کی تو وہ کچھ افراد بہت کم تعداد میں, 7 یا 8 وہ افراد کے جنہوں نے مولا علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. مالک اشتر نے کہا کہ ان کے خلاف گھیرے کو تنگ کرے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا, نہیں مجھے جبری بیعت لینے کا شوق نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین, میں ان سے جبرن بیعت نہیں لوں گا. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ہاتھ پر بیعت ان 7 افراد میں سے ایک نام ہے عبداللہ ابن عمر کا, کہ مولا کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت نہیں کی, کہا کہ جب سب کر لیں گے تو میں دیکھوں گا. توجہ رکھیے گا, اللہ منصور من نصر وغزل من خزلا, جو علی کی نصرت کرے اے اللہ تو اس کی نصرت کر, جو علی کو چھوڑ دے, اس دعا کو توجہ کرے گا اس قانون کو, کہا جب سب کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی بیعت نہیں کی, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت نہیں کی. اگر جب خلافت راشدہ کے بارے میں بیان آتا ہے نا تو خلافت راشدہ برادران اہل تسنن کے چار خلفاء نہیں ہیں. خلافت راشدہ کے باب میں برادران اہل تسنن میں پانچ خلفاء ہیں, جن میں تین ابتدائی خلفاء امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. وہ چھ مہینے کی حکومت جو امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی نا, علماء اہل سنت نے ان کو خلافت راشدہ میں شمار کیا ہے. یہ خلافت راشدہ میں شمار کرنا اور اس کے بعد یہاں سے زمام حکومت کو لے کر شام منتقل کرنا بتا رہا ہے کہ آپ نے راشد کے ہاتھ سے زمام کو لے کر کسی ایسے کو دے دی ہے کہ جو اس کا اہل نہیں ہے. توجہ ہے آپ کو, یہ بہت اہم معاملہ ہے, اس کو بہت اچھے طریقے سے پیار و محبت کے ساتھ طالب علموں کو مطرح کرنے کی ضرورت ہے. آغا آپ خود مجھے بتائیے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جب بزرگ علماء سارے بزرگ علماء نے امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ راشد قرار دیا ہے, میرے اور آپ کے نزدیک تو امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام معصوم ہے نا. میں عامۃ المسلمین کی بات کر رہا ہوں کہ صرف چار خلفاء کو انہوں نے بیان نہیں کیا, پانچ خلفاء کو بیان کیا. لیکن آج امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آپ مساجد میں بھی جو اسامی لکھے ہوئے دیکھتے ہیں اس میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہوتا, جبکہ ترتیب کے اعتبار سے اگر آپ راشدین کے نام لکھ رہے ہیں تو آپ کی کتابوں کے اعتبار سے امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی راشد ہے, ان کا بھی نام لکھا جائے. لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے, پھر یہاں سے ایک اور جہاد تبیین کا باب کھلتا ہے کہ آپ نے ایک راشد راستگو صحیح طرف رہنمائی کرنے والے کے ہاتھ سے زمام کو لے کر منتقل کر دیا ادھر. جس وقت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی نا, انہوں نے آ کر امام علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی, امام حسن کی بیعت نہیں کی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں دیا بلکہ کہا آپ یزید سے صلح کر لیں, آپ یزید کے ساتھ معاملے کو رفع دفع کریں. امام حسین علیہ السلام پہلے ہی کہہ چکے تھے مثلی لا یبایع مثلہ, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی, مدینہ والوں کے اندر اس شہادت کے اثر کی وجہ سے ایک حمیت جاگی, یزید کے مقرر کردہ گورنر کو نکال دیا گیا. یہاں سے انہوں نے تقریر کی, کیا کی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ روز قیامت سرکار نے فرمایا, گویا انہوں نے حدیث کی نسبت دی کہ سرکار نے فرمایا کہ روز قیامت عہد توڑنے والے ایک الگ جھنڈے کے نیچے آئیں گے. یعنی جب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا عہد ٹوٹا جا رہا تھا اس وقت یہ حدیث یاد نہیں آئی, مگر اب جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے خلاف احتجاج ہوا تو اس وقت اس حدیث کو بیان کیا, اور پھر نتیجہ کیا ہوا, یزید چلا گیا, عبد الملک بن مروان آیا, عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو ابن زبیر کو قتل کرنے کے لیے بھیجا. جب انہوں نے سنا نا کہ حجاج بن یوسف آیا ہے اور حجاج بن یوسف انتہائی صفاق ہے, انتہائی جلاد ہے, انتہائی خونخوار ہے, یہ رات کی تاریکی میں سرد رات اس کے خیمے کے پاس پہنچے, اس کے خادم سے کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں عبد الملک بن مروان کی حجاج کے ہاتھ پر. حجاج نے ان کو اندر بلایا, کہنے لگا کہ آج اتنی رات کو بیعت کرنے کیوں آئے ہو؟ کہا اس لیے بیعت کرنے آیا ہو کہ مجھے خوف ہے کہ اسی رات مر جاؤں اور رسول اللہ کی حدیث مجھے ڈرائے دے رہی ہے, من ماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتتا جاہلیہ, کہ جو بھی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا, میں جاہلیت کی موت نہیں مرنا چاہتا. حجاج نے کیا کیا, سرد رات تھی لحاف میں سو رہا تھا, اپنا پیر لحاف سے نکالا, کہا اس کو پکڑ کر بیعت کر لو, تمہاری بیعت میں قبول کر لوں گا. آغا اب سمجھ میں آیا بغزل من خزلہ, کہ اے علی اے اللہ جو علی کو چھوڑے تو اس کو رسوا کر, اگر ولی اللہ کا ہاتھ نہیں تھاما تو عدو اللہ کے پیر پکڑ کر بیعت کرنی پڑے, اگر ولی اللہ کا ہاتھ نہیں تھاما. یہ قانون ہے, اس قانون کو سمجھنا چاہیے. بلا وجہ لوگوں نے اپنے مزاج کے مطابق دین کو مطرح کر کے بیان کر کے نہ جانے ہمیں کس نے حج پر پہنچا دیا ہے. آج استدلال کے دروازے کو بند نہیں کیا علماء نے, آج حقیقت کے دروازے کو بند نہیں کیا. الحمدللہ آج کتنے افراد ہیں جو آ کر یہ بات بیان کریں, کیا کہا اسی انقلاب اسلامی کے بعد تشیع کے دفاع کے لیے جو جو محاذ سنگین ترین, ایسے سنگین محاذ کے 30 ملکوں کی حکومتیں مل کر ایک ٹولے کو تشکیل دیں, اس کو اسلحہ فراہم کریں, اس کو لوجسٹک فراہم کریں، اس کو تمام تر مراعات دیں، اس کو تشیعوں کے خلاف لا کر کھڑا کریں، لیکن اسی نظام مقدس کی وجہ سے آج ولایت کا پرچم ایک جگہ بلند ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ 30 ممالک گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے، علی کے در کے فقیر آگے بڑھ گئے۔ آج یہ کون بیان کرے گا؟ اس پر سے پردے کو کون ہٹائے گا؟ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ممبر حسین ابن علی کا ہو اور حسین کی راہ میں قربانیاں دینے والے ہم میں سے کتنے افراد ہیں آقا جو حرمین جانے کے لیے تڑپتے ہیں؟ کتنے افراد ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے لیے، ان کے قبور کی زیارت کے لیے بے قرار رہتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ان فقہا کی قربانی؟ آپ سمجھ پا رہے ہیں ان قربانیوں کو؟ نظام ولایت کا اثر کیا ہے میں آپ کو بیان کروں؟ نظام ولایت کا اثر یہ کہ ہمارے مراجع پروردگار عالم، ہمارے تمام علماء کا سایہ ہمارے سر پر باقی فرمائے، مستدام فرمائے انشاءاللہ پروردگار عالم ان کے سائے کو، ان کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے۔ آغا جان نظام ولایت آج قائم ہے نا، حرم جناب زینب سلام اللہ علیہ کا روضہ لوگ جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں، آ کر زیارت کر کے آ کے بتاتے ہیں آپ کو کہ اطراف میں کیا حالات ہیں، جاؤ جا کر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے روضے کی روشنیوں کو دیکھو، ان علی ابن ابی طالب کے غلاموں کو یاد کرو کہ جنہوں نے اپنی جوانیوں کو زینب اولیاء مقام کے اس گنبد پر روشن ہونے والے چراغ پر قربان کر دیا۔ یہ بہت بڑی قربانی آگا، لیکن یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ اگر آپ کا کوئی مرکز نہ ہوتا، اگر آپ کی کوئی سمت نہ ہوتی، اگر آپ کو کوئی ڈائریکشن دینے والا نہ ہوتا، اگر آپ کو کوئی رشد دینے والا نہ ہوتا، یہ کہاں سے آیا؟ سب دشمن اسی سے تو گھبراتا ہے کہ میں اور آپ ایک مرکز کے گرد جمع نہ ہوں۔ کیوں غدیر کے اندر حارث بن نعمان فہری کو کھڑا کیا تھا، یا رسول اللہ یہ پیغام آپ کا ہے یا خدا کا ہے؟ آغا جب ولی اللہ کے لیے کوئی پیغام دیا جائے نا، تو پیغام دینے والا چاہے اللہ کے رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کی منزلت پر فائز ہی کیوں نہ ہو، دشمن کسی نہ کسی کے زبان میں اس طرح سے بولتا ہوا نظر آتا ہے، یہ پیغام آپ کا ہے یا اللہ کا ہے، یعنی یہ پیغام دین کا ہے یا آپ کا ہے؟ آج جب ہم ولایت کی حمایت کرتے ہیں نا، تو ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ جناب حسین کی مجلس ہے، یہاں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے سمجھا ہی نہیں یعنی دین کو۔ مشکل یہ کہ اگر دین کو سمجھ لیا ہوتا تو آپ کو پتا چلتا کہ ہم ان کی حمایت اس لیے نہیں کر رہے کہ آج انہوں نے ایک نظام، ہم حمایت اس لیے کرنے کہ ولایت کا نظام قائم کیا ہے۔ اس ولایت ہماری تمام تر ہمدردیاں ولایت کی وجہ سے ہیں۔ آج اگر یہ ولایت، جو بھی آپ کے ذہن میں اسامی آ رہے ہیں، اگر کسی ایسے منطقے پہ نافذ ہو جائے کہ جس سے آج ہم بیزار ہیں، جیسے ہی ولایت کا پرچم بلند ہوگا ہم اسی مقام کی عظمت کے قائل ہوں گے، کیونکہ ہمارا رشتہ ولایت سے ہے، زمین کے ٹکڑوں سے نہیں ہے۔ جناب سیدہ فدق مانگنے گئی تھی، فدق تو وسیلہ تھا، حقیقت ولایت تھی۔ امام کاظم علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہے، ہمارا مسئلہ ولایت ہے، ہم اہمیت ولایت کو دیتے ہیں، ولایت جہاں بھی ہے ہم ولایت کے ساتھ ہیں اور ولایت کے پرچم کے ساتھ ہیں۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، یہ اہم ہے ولایت، یہ پرچم ہے ولایت، یہ علی ولی اللہ کا شعار، یہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار، یہی ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر ولی اللہ کو نہیں سمجھا گیا نا، تشکیقی معاملہ ہے نا ولایت میں بھی، بھائی جیسے باپ کی ولایت ہے، جیسے میت کے ولی کی ولایت ہے، باپ کی ولایت اس سے بالا تر، باپ کی ولایت سے مثلا فقی کی ولایت بالا تر، فقی کی ولایت سے معصوم کی ولایت بالا تر، تشکیقی معاملہ ہے نا۔ آپ سے یہ کس نے کہا کہ یہ مقابل آ رہی ہے ولایت؟ اگر یہ ولایت مقابل نہیں ہے ان کے، نہ ہی ان کے مقابل ہو سکتی ہے، ان کے مقابل جو آئے اس کو ولی اللہ نہیں کہتے، ان کے مقابل جو آئے اس کو ولایت حق نہیں کہتے، ان کے مقابل جو آئے وہ تاغوت ہوا کرتا ہے۔ جو ولایت آپ کو تاغوت سے نبرد آزما ہونا سکھائے، لازم ہے کہ اس ولایت کے پرچم کے تلے میں اور آپ نظر آئیں، تاکہ جب زمانے کا امام آئے تو میں اور آپ وہاں نظر آئے اس کامل حق کے ساتھ۔ بس عزیزان محترم، منافقت کی موت ہے۔ منافقت کی موت. یا علی یا علی یا علی مدد. درست ہے آقا؟ آپ یہ مت سمجھیے کہ اہل بیت اطہار علی مسلم اہل بیت کے مقابل کسی کو لایا جا سکتا ہے. اہل بیت اطہار علی مسلم کے مد مقابل کوئی نہیں آ سکتا. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طریقے سے فرما دیا. لیکن اہل بیت کے تصدق میں اسی فرش پر آپ سلمان کا ذکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ توجہ رکھیے گا. دیکھیں آپ کو کس طریقے سے دور کیا جا رہا ہے مرکز سے. آپ سے مراد بعض ہمارے نادان دوستوں کو. آپ سلمان کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیوں؟ زمانے حضور میں سلمان نے ایسا عمل کیا کہ امام کی قربت کا باعث بنا. ابو ذر کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیوں؟ زمانہ حضور میں یعنی امام کی حالت حضور میں امام موجود ہیں. ابو ذر علیہ الصلوۃ والسلام امام کی قربت کے لیے اعمال کو افعال کو قربانیوں کو انجام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ مختلف ائمہ معصومین علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں اپنی اپنی قربانیوں کو پیش کیا. آقا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے گریہ کیا ہے غیبت کے زمانے کے شیعوں پر. لوگوں نے پوچھا کہ مولا یہ گریہ کس وجہ سے؟ کہا غیبت کے زمانے میں اپنے ان شیعوں پر جو اپنے امام کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے لیکن اپنے امام کی راہ پر گامزن ہوں گے. تو جو غیبت کے زمانے میں آپ کو امام زمان سے قریب کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ کون سا فلسفہ ہے کہ سلمان حالت حضور میں تھے ان کا ذکر ہو، ابو ذر حالت حضور میں تھے ان کا ذکر ہو، دیگر اصحاب حالت حضور میں تھے ابو بصیر کا ذکر کریں لیکن خامنائی اور سیستانی کا ذکر نہ کرو کیونکہ وہ غیبت کے زمانے میں تمہیں ان سے قریب کر رہے ہیں؟ کیا جہاد تبیین کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ پر چلتے ہوئے یہاں پر آ کر یہ بات بیان کریں؟ بابا ہم جب کسی فقیہ کی تقلید کرتے ہیں نا تو اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ اثناشری ہو. ہم ایسے ہی کسی عالم کے پیچھے نہیں لگ جاتے. تقلید کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ دیگر شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ اثناشری ہو. اگر اثناشری ثابت ہو گیا جبھی تو ہم اس کی تقلید کر رہے ہیں. تو بابا اپنے حلقے سے دور کیوں کر رہے ہو یا دور کیوں ہو رہے ہو اگر وہ تمہیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب لے کر جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیے اس فتنے کو آغا سیستانی کے ایک فتوے نے اور آغا خامنہ کی لاجسٹک نے حل کیا یا نہیں کیا؟ دشمن اسی سے گھبراتا ہے کہ آپ کا ایک مرکز نہ ہو، آپ ایک جہت میں نہ سوچیں. اگر خدا ہر جانب ہے میں نے پہلی مجلس میں بیان کیا تھا یہ قبلہ کعبے کو کیوں بنایا گیا؟ تاکہ سارے مسلمان ہمدل نظر آئیں، ایک ہی طرف سجدہ کرتے ہوئے دکھائی دیں. سجدہ خدا کو ہے، سمت معین کی جا رہی ہے، یہاں تو سجدے کا معاملہ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ اگر توفیق دی خدا نے تو میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اس توقیع کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اب وقت تمام ہو گیا. انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں خدا نے توفیق دی تو بیان کروں گا کہ ہم دل ہونا کتنا ضروری ہے. میرا اور آپ کا دل جب جڑا ہوا ہوگا نا جبھی میں اور آپ امام حسین کی بارگاہ میں جا کر کہہ سکیں گے قلبی لقلبکم سلم، مولا میرا دل آپ کے دلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آقا اس دل کا جڑنا ضروری ہے. اے میرے ماتمی بھائی، اے میرے نمازی بھائی، اے میرے مختلف مناطق سے تعلق رکھنے والے بھائی، اے سید و غیر سید بھائی، تم علی ابن ابی طالب کی ولایت کے قائل ہو، بس تم میرے بھائی ہو. یہ رافت اور الفت و محبت ضروری ہے. ختم کریں اپنے درمیان سے ان تفرقوں کو، ان تمام تر دیکھیں آپ کام کریں للہ، ماتمی انجمنیں، تنظیمیں، ادارے سب اللہ کے لیے کام کریں. جب اللہ کے لیے کام کریں گے نا تو آپ خود بخود رسول اللہ کی سنت پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے، خود بخود علی ابن ابی طالب کی ولایت کو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں کتنے قسم کے افراد تھے آغا؟ اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کسی چیز کا مطالعہ کیجئے، کتابیں ہیں، ان اصحاب کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ مختلف علاقوں سے مختلف مزاج کے لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر جمع کر دیے لا کر. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنی اپنی صنف و سن کے کیسے نمائندے نکلے، کرب و بلا کے تپتے بن میں چھانٹ کے جن کو لائے حسین. کیا کیا امام حسین علیہ السلام نے؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سب کو جمع کر دیا نا، جملات آپ نے سن رکھے ہیں کہ شب عاشور جناب زینب نے امام حسین سے کہا، بھیا اپنے صحابیوں کو آزما لیا ہے نا, کیا کیا تھا صاحب نے؟ سب ہم دل ہو کر قبلہ حق کی طرف آ گئے. یہ جڑے ہوئے دل تھے آغا, یہ جڑے ہوئے دل تھے. اصحاب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سبقت لینا چاہ رہے تھے ایک دوسرے پر, کہ میرے بھائی تو میدان نہ جا, میں جاؤں گا امامت پر, پہلے میں فدا ہوں گا. یہ دلوں کو جوڑا تھا. اور جانتے ہر دور کے امام نے, میں بار بار اس بات کی تکرار کرتا ہوں, ہر دور کے امام نے کربلا کی یاد کو برپا کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ جس طرح اصحاب امام حسین اپنے زمانے کے امام سے مخلص تھے نا, اسی طریقے سے میں اور آپ اپنے زمانے کے امام سے مخلص ہو جائیں. بس عزیزان محترم, دیکھتے ہی دیکھتے محرم کا عشرہ گزرا اور آج 17ویں محرم آ گئی ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قافلہ ان منزلوں کی جانب گامزن ہے. کہ جہاں پر جناب زینب اولیاء مقام اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر پلٹ کر سید سجاد علیہ السلام کی طرف دیکھتی ہیں, کہتی ہیں بیٹا سجاد 700 کرسی نشین ہے. علماء کبار ہند سے ابھی میرے بھائی مرثیہ پڑھ رہے تھے نا, یہ واقعہ میں نے سنا ہے. واقعاً سوچیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کس مصیبت کا سامنا کیا ہے. کہا جاتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کنیز تھی, کنیز کا نام بھی بعض جگہ کتابوں میں آیا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں ان کو شیریں کہا جاتا ہے. احساس یہ ہوتا ہے کہ عجم سے تعلق تھا جب ہی یہ نام رکھا گیا, البتہ بعض کتابوں میں ان کا دوسرا نام بھی لیا گیا ہے. امام نے ان کو آزاد کیا. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ آزاد ہوتے ہوئے انہوں نے مولا سے ایک وعدہ لیا کہ ابن رسول اللہ کبھی ہمارے غریب خانے پر تشریف لائیں گے. سال گزر گئے, اس کنیز نے خواب میں دیکھا کہ فرزند رسول خدا آ کر کہہ رہے ہیں اہتمام کرو, ہم تمہارے گھر کی طرف آ رہے ہیں. خواب سے بیدار ہوئی, شوہر کو بیدار کیا, بیدار کر کے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے مولا کو دیکھا ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا مولا میرے خواب میں آئے اور وہ خواب سچا نہ ہو, تم اٹھو اور مولا کی ضیافت کا اہتمام کرو. اس کا شوہر بازار گیا کہ وسائل کو فراہم کرے. کچھ دیر کے بعد واپس پلٹا مگر وسائل لے کر نہیں آیا, سامان لے کر نہیں آیا. کہا بندہ خدا تمہیں مولا کی ضیافت کا اہتمام کرنے بھیجا تھا. کہا تم ہی تو کہتی تھی کہ تمہارا مولا مادیات کو پسند نہیں کرتا, معنویات کو پسند کرتا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا تم ہی بتاتی تھی کہ تمہارا مولا اسرا کی تکریم کیا کرتا ہے, ان کو کھانا کھلایا کرتا ہے, اسیروں کی رہائی کے لیے اقدام کیا کرتا ہے, ان کو بھوکوں پیاس کو مٹاتا ہے, بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے, پیاسوں کو سیراب کرتا ہے. کہا ہاں یہ میرے مولا کی صفات ہے, یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرتا ہے. کہا میرے مولا کی صفات ہے یہ. کہا کہ جب میں تمہارے مولا کے لیے اہتمام کرنے گیا تو میں نے دیکھا راستے میں ایک قافلہ ہے اور اس قافلے کی حالت یہ ہے کہ کچھ بے کجاوا اونٹ ہیں, اس پر بے چادر بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک زنجیر و توق میں جکڑا ہوا قیدی ہے جو شکل سے انتہائی نجیب و شریف معلوم ہوتا ہے. کچھ سر ہیں جو نوک نیزہ پر بلند ہیں. میں نے دیکھا کہ نجابت و شرافت ان کے چہرے سے آیا ہے. میں نے سوچا کہ حسین ابن علی کے لیے اس سے بڑھ کر ہدیہ کیا ہوگا. میں گیا کہ جب ایک شخص کے ہاتھ میں میں نے ایک نیزہ دیکھا جس پر ایک سر بلند تھا, میں نے کہا کہ اے شخص کیا تو ایک رات کے لیے میرے گھر مہمان ٹھہر سکتا ہے؟ وہ نہیں تیار ہوا. میں نے چند درہم اس کو دیے, وہ راضی نہیں ہوا. بالآخر میں نے 100 درہم اس کو دیے, کہا کہ ایک شب میرے گھر مہمان ٹھہر. وہ گیا اور اپنے امیر سے جا کر پوچھنے لگا, معاملہ کچھ اور درہموں پر طے پایا. بالآخر میں 1000 درہم دے کر ایک شب کے لیے اس قافلے کو اپنے گھر مہمان کر چکا ہوں. میرا دل یہ کہتا ہے کہ حسین ابن علی اس سے زیادہ خوش ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں حسین کے غلاموں کو حسین کی چاہت کا کیسے اندازہ ہے. کہا میرا دل یہ کہتا ہے کہ حسین ابن علی اس سے زیادہ خوش ہوں گے. بس ایک شب کے لیے گھر میں مہمان ٹھہرایا گیا, سروں کو لا کر رکھ دیا گیا. شاید یہ تاریخ کا وہ عزا خانہ ہے کہ جس کی شبی ہم بنایا کرتے ہیں اپنے گھروں میں. سروں کو لا کر دیوار سے رکھ دیا گیا, بیویوں کو ایک حجرے میں بٹھا دیا گیا, سفرا بچھایا گیا, غذا کو لا کر رکھا گیا, پانی کو لا کر رکھا گیا. بیویوں نے گریا کرنا شروع کیا, کسی کے حلق سے پانی نہیں اترتا. ایک ضعیفہ آگے بڑھی اور بڑھ کر کہنے لگی, اے مومنہ اگر تو اجازت دے تو ہم ابھی تک اپنے پیاروں کو روئے نہیں ہیں, ہم اپنے پیاروں کا ماتم کر لیں. اس مومنہ نے اجازت دی, ان بیویوں نے ماتم کیا. واہ اکبر, یہ مومنہ آگے بڑھی کہنے لگی, اے بیویوں کوئی اور نام لے کر ماتم کرو, یہ اکبر کا نام لے کر ماتم نہ کرو. کہا واہ اصغرا, کہا اے بیویوں کسی اور نام پر ماتم کرو. کہا واہ عباسا, تڑپ کر آگے آئی. کہا کہاں سے تعلق ہے؟ کہا مدینہ کی رہنے والی ہے. کہا مدینہ میں کس قبیلے سے؟ کہا بنو ہاشم سے. کہا بنی ہاشم کے کس شاخ سے؟ ایک مرتبہ سیدہ زینب نے کہا, اے مومنہ میں سیدہ زینب, یہ سرے حسین وہ سرے عباس, یہ حسین کی یتیمہ کہ جس کے کان زخمی ہیں, رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں, سر سے چادر کو پھینک دیا, سیدہ کے سر پر چادر کو ڈالا, تڑپ کر کہنے لگی شہزادی یہ کیا ماجرا ہے؟ عجب نہیں زینب نے بتایا ہو, اے شیری کاش تو کربلا میں ہوتی, دیکھتی میرے حسین کے گلے پر کیسے خنجر چلایا جا رہا تھا. اور اس سر سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.